عزیزان محترم، گزشتہ جمعے کی بات لے کر چلتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور یہود کو یہ معلوم ہو جانے پر کہ وہ بنو عبد المطلب میں سے ہیں، قریش سے ہیں، یہود سے نہیں ہیں، انہوں نے حسد کیا. اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ حسد جسمانی بیماری ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، بلڈ پریشر اور شوگر کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. میں انشاءاللہ علاج بھی بتاؤں گا، اللہ کرے بات ترتیب سے چلے. اتنا بڑا حسد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن ہو گئے، جن کے نام سے دعا مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے اللہ کے پاس، ان سے حسد ہوا. دعوت کی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک دیوار کے سہارے بٹھایا. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نکل کر واپس آ گئے. صحابہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو آقا نے فرمایا، دیوار پر ایک شخص کو بڑے پتھر کے ساتھ بٹھا کر رکھا تھا ان لوگوں نے کہ نعوذ باللہ میرے سر پر ڈال دیں. اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے معلوم کرا دیا. گوشت میں زہر ملا کر کھلایا، گوشت اٹھائے کھانے کے لیے، بازو کا گوشت زیادہ پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، گردن کا گوشت زیادہ پسند تھا. بازو کہتے ہیں سامنے کے پیروں کو. تو بازو نے زہر ملا کر گوشت دیا. جب ہاتھ میں اٹھایا آقا نے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نہ کھائیں، میں زہر آدم دوں. کچھ نہیں بن پڑا. تو ہم حسد کرنے والے جو کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہی کیا. عامل جادو. اور اصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تکلیف پہنچی آقا کو، ہمارے لیے کیا کیا تکلیف کھائے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. اللہ ان کو وہ دے جس کے وہ لائق ہیں. ہم تو بول نہیں سکتے کہ اتنا دے، پروردگار اتنا دے کہ وہ راضی ہو جائیں اور تو راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. نبی جی، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. ہم خدا کو خوش کرنے پر لگے ہیں اور خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو ہم اس قبلے کی طرف پھیریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق کریں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں کنویں میں کنگھی میں چند بال لپیٹ کر رکھے ہیں اندر، اس میں آپ کے ان موئے مبارک میں جادو کیا گیا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کہ آدمی بال کاٹے تو اسے دفن کرے، ناخن کاٹے تو اسے دفن کرے، کہ یہ سب بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. دفن کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ دفن کرتے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اسے نکال کر کوئی کچھ کرے تو کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات احترام ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. کچھ جانوروں کو اللہ نے یا کچھ گوشت کو اللہ نے حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے. جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو ان کی ناپاکی کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے. جیسے کتے کا گوشت ہے، برے جانور کا گوشت ہے، انسان کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے. احتراماً عظمتاً، کہ اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اسے کھایا نہیں جائے. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بال جو کاٹے گئے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسروں کی کنگھی استعمال کرنا بھی نحوست اور غربت لاتا ہے. آپ مانے نہ مانے، ایک کنگھی خریدیں اور اپنا تو حجام فکس ہے، اس کے پاس دے کر رکھ دیں، یہ کنگھی میری ہے، اس میں کسی اور کو کرنا نہیں ہے، مجھے اسی میں کرنا ہے. وہ کوئی بڑی چیز، مہنگی چیز نہیں بول رہا ہوں میں. آپ بار بار لے جائیں گے، لائیں گے، مشکل ہوگا. اتنا اپنے حجام کو سمجھا دیں کہ بالوں کو بیچنا نہیں ہے، دفن کرنا ہے، گڑا کھود کر ڈالنا ہے، کچرے میں بھی ڈالنا نہیں ہے. اس پر تیار ہو تو آپ گراہک بنے، ورنہ دوسرے حجام کو دیکھیں. خیر، درمیان میں بات یاد آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک پر ان کمینوں نے جادو کیا اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ صبح و شام پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد حسد کرتا ہے تو اس کا اثر دونوں کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بری خصلتوں میں حسد سب سے بڑا انصاف پسند خصلت ہے، بہت عادل خصلت ہے، کہ اس کا اثر جس پر حسد کیا گیا ہے اسے جتنا پہنچتا ہے اس سے جلد اس سے زیادہ حسد کرنے والے کو پہنچتا ہے، برابر برابر اثر کرتا ہے. حاسد کو بھی تکلیف میں دیتا ہے. حسود را چکنم کو زخود پرند درس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں حکومت دولت کے ذریعے سب کو مطمئن کر سکتا ہوں، حاسد کو مطمئن نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت نہیں مانگ رہا ہے. حاسد دولت نہیں مانگتا، دولت مانگنے والے کو حاسد نہیں کہا جاتا، حاسد زوال نعمت مانگنے والے کو کہتے ہیں. مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء میرے وارثین ہیں، وراثت میں حسد بھی ملے گا، پریشانیاں آئیں گی، ان سے جلیں گے لوگ، ان کی ناموری سے، لوگوں کے درمیان ان کی عزت سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب عجیب ڈھنگ سے ستایا گیا. ایک مرتبہ ایک بیوہ کو راضی کیے، پوری بات اسے نہیں معلوم کرائے، لمبے چوڑے پیسے کا وعدہ کر دیے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیر تک مسجد میں رہتے، اس کے بعد گھر تشریف لاتے تہجد کے لیے اور رات بھر نماز کے لیے کھڑے ہونے کی عادت. تو جب حضرت جا رہے تھے تو ایک عورت گھر سے چیختی ہوئی نکلی اور کہیں میرے وہ مر رہے ہیں میرے اپنے اور کچھ کہہ رہے ہیں وصیت کر رہے ہیں جسے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی وصیت کرے تو اس کے گواہ بنو، سنو، سمجھو۔ چونکہ واجب کا درجہ تھا، بیچارہ مر جاتا تو اس کی وصیت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت چیزیں اندر ہو، برائی کا زمانہ نہیں تھا، تصور نہیں تھا غلط، اندر تشریف لے گئے تو دروازہ بند کر کے چیخنے لگی بچاؤ بچاؤ۔ اور جو دشمن تھے حاضرین وہ تو انتظار سے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور حاکم وقت کو جا کر خبر دے دی کہ ایسا تہجد گزار کہلانے والا، لوگوں میں بڑی عزت والا، رات کے اندھیرے میں بیوہ کے گھر گھس گیا ہے۔ اور وہ بیچارہ نیند میں تھا، اس نے کہا اپنے اہلکاروں کو کہ جاؤ دونوں کو قید کر کے لاؤ، بند کرو، صبح کو میں معاملہ دیکھوں گا۔ لا کر جیل میں ڈال دیا گیا، قدرت ایک ہی جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت فضل سے تو تھے ہی، اب کس سے مانگے، سیدھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو مصیبت میں نہیں بھی آ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے، میں بھی قید ہو گئی، اور یہ بیچارہ اگر بری نیت کا ہوتا تو یہاں تو کوئی نہیں ہے بند، برا تو نہیں ہے، تہجد گزار آدمی ہے۔ حضرت کے کلام پھیرنے پر اس نے سنایا ایسا ایسا ہوا، پیسوں کے لالچ میں میں آ گئی تھی۔ حضرت نے اسے طریقہ سمجھایا کہ ایک پولیس والا کھڑا ہے، دیکھو دور، اسے پکارو، اس کے سامنے ذرا رو اور بولو کہ میرا ایک بڑا مسئلہ گھر میں پھنسا ہوا ہے، دو منٹ کے لیے میں تمہارے ساتھ جا کر میں حل کر کے آ جاؤں گی۔ مکمل پردے میں تھی وہ برقعے میں، پولیس والے کو پکارا، اس کا دل بسیج گیا، مان لیا اس نے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے کہنے پر وہ عورت سیدھے امام ابو حنیفہ کے گھر گئی، جا کر ان کی بیوی کو سارا مسئلہ سنایا اور اپنا برقع نکال کر ان کو دے دیا، وہ پہن کر آ گئی قید خانہ۔ صبح کو سارے حاضرین جمع ہو گئے، سب کے سامنے حاکم وقت نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کوئی برائی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بند رہ سکتا ہے، جائز ہے اور حلال ہے، پھر بے پردگی تو نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں۔ ان کے خسرے محترم کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھ کر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے جس سے میرے داماد ابو حنیفہ کی شادی ہوئی، سب اپنا سب لے کر چلے گئے۔ اتنا نیچے گر جاتے ہیں لوگ حسد میں، لولا الحسد فی العلماء لکانوا بمنزلۃ الانبیاء، اگر علماء میں آپس میں حسد نہ ہوتا تو وہ تو انبیاء کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تلاش میں رہتے ہیں کس کی کیا خرابی دیکھیں، تلاش کریں۔ عظیم سبیل الرشاد میں اجتماع پڑا، علماء کا مجمع ہوا اور اچھائیاں ہزار لاکھ بیان کی گئیں۔ حکومت وقت کے قانون کے مطابق ایک دو کام ہوئے تو حاسدوں کی بن آئی، اب وہ اچھالنے لگے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، وہاں جو عبادتیں ہوئیں، وہاں جو اچھی باتیں ہوئیں، وہ بالکل اس برے جانور کی طرح ہوتے ہیں جو باغ میں پھولوں اور پھلوں کے درمیان نجاست تلاش کرتے ہوئے جاتا ہے، اسے نجاست ہی نجاست نظر آتی ہے، اچھائیاں دکھائی نہیں دیتی۔ خیر، تو یہ بیماری ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اسد تقاربک خیر من حسد یراقبک، حسد يقابلك خير من حسد يراقبك. شیر تیرا پیچھا کرے بہتر ہے اس حسد سے جو تجھے تلاش کرتا ہوا ہے، اس میں زیادہ نقصان ہے. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. کچھ اعمال ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ عمل ایسا ہے جو نیکیوں کو کھا کر ختم کر دیتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی کے سامنے بے ادبی نہ کرو، آواز بلند نہ کرو، آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو ایسی گفتگو نہ کرو، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں خبر بھی نہیں ملے گی، اندر سے خالی ہو جاؤ گی. ایک سردار بن گیا، گورنر بن گیا ایک جگہ کا، اب دوسرے کو سردار بنانا تھا، تو وہ لوگ آئے کہ کسے سردار بنائیں. ایک صحابی کی رائے تھی غلام کو اور ایک صحابی کی رائے تھی غلام کو. نہیں، وہ اچھی نیت سے رائے دے رہے تھے، تو رائے دیتے دیتے آواز بلند ہوئی تو آئے ناظر ہوئی کہ آواز بلند نہ کرو، نبی کا دربار ہے، اے نسیم سر کو جھکا کے چل، یہ ادب کی جا ہے ذرا سنبھل، جہاں عظمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا باپ دیار ہے. اس لیے یہاں آوازیں بلند نہیں کرتے. اب بھی آپ جائیں تو دربار نبی میں ہو یا شہر نبی میں ہو، صرف دربار نبی نہیں، دربار نبی پورے مسجد نبوی کو کہتے ہیں، شہر نبی پورا مدینہ منورہ کہلاتا ہے. یہ دونوں جگہ اپنی آواز کم رکھیں، زور سے گفتگو نہ کریں، تحبط اعمالکم، نیکیاں ختم ہو جائیں گی جیسے حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے جو اس کے پاس ہے، سامنے والے کے پاس. قرآن میں اللہ پوچھتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، وہ کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی ہے، وعندنا خزائن، ساری چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، جب جب جتنی جتنی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے اتنا اتنا ہم دیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں ارے حاضر، مطلب ایک آدمی کے پاس ایک بڑی دولت تو نے دیکھی، تجھے جلن ہوا تو سوچ کہ اگر وہ دولت اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے طور پر اسے دے رکھی ہے، اللہ اسے پسند کرتے ہیں اس لیے دیے ہیں، تو جلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور اگر وہی دولت اس کے لیے مصیبت بن کر آئی ہے اور عذاب بن کر ہے، تو عذاب سے جلنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امتحان کے طور پر، ابتلا کے طور پر اللہ نے دی ہے وہ دولت، تو اس دولت سے بھی جلنے کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ کرنا کہ وہ ختم ہو جائے، تمہیں کیا ہے؟ تم مانگو یہ تو جائز ہے. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر مت مانگو. لا حسد الا فتنتین، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته. دو آدمی ہیں کہ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر تم خواہش کرو کہ اللہ مجھے بھی دے. دو آدمی کا مطلب دو قسم کے آدمی, دو جماعت ایسے ہی کہ ان لوگوں کو دیکھو تو تمنا کرو کہ اللہ ان کو جو ملا ہے وہ مجھے بھی دے, ورنہ ہر ایک ملے ہوئے کو دیکھ کر تمنا مت کرو. ان میں فرعون بھی ہوں گے, یعنی مطلب فرعون صفت ہوں گے, حامان صفت ہوں گے, قارون صفت ہوں گے, نمرود صفت ہوں گے, شداد صفت ہوں گے. دو آدمیوں کو, دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تمنا کرو. رجل ایک کو آتاہ اللہ مالاً, جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے, خالی دولت سے نہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, قرآن نے کہا کہ انسان دولت کا بڑا خواہش مند, مال کا بڑا خواہش مند ہوتا ہے. لحب الخیری کا ترجمہ میں نے مال سے کہا ہے, خود کے معنی خواہش محبت, خیر کا ترجمہ بھلائی اچھائی, لیکن سارے مفسرین نے خیر کے ترجمے میں مال لکھا ہے. یعنی مطلب مال خود خیر ہے. رجل آتاہ اللہ مالاً, ایک وہ جسے اللہ نے مال سے نوازا, خالی نوازا نہیں, فسلطہ علی ہلکتی, اس مال کو ختم کرنے پر اسے مقرر کر دیا, تلا بیٹھا ہے, خالی کر کے چھوڑوں گا, نہیں رکھوں گا اپنے پاس. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قامت کے بعد گھر واپس تشریف لے گئے, پھر آ کر نماز کو کھڑے ہوئے, نماز پڑھانے کے بعد صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا نماز میں کھڑنے والا تھا کہ یاد آیا کہ دولت اندر کچھ رکھی ہوئی ہے, اور وہ کیوں میں رکھوں, لٹایا, خیرات کر دیا, پھر آ کر کھڑا ہوا. اسے بولتے ہیں مسلط ہوا لا حلقت, یہ خیرات کرتا ہے. خیرات کرتا ہے نہیں, خیرات کرنے پر تل گیا ہے, ختم کرنے پر تل گیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے روتے ہوئے, بیوی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عبد الرحمن جنتی ہے, دس صحابہ ہیں جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری ملی, اس میں عبد الرحمن ابن عوف, لیکن وہ دس میں سب سے دیر سے عبد الرحمن جنت میں جائے گا, اس لیے کہ دولت مند ہے, بہت لمبا حساب دینا پڑے گا. سننے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے نیت کی جو دولت ہے سب خیرات, ایک بھی میرا نہیں, حساب چھوٹا ہو گیا. یا اللہ کی دولت دے دیا, ہو گئی بات, کتنی دیر اتنا جملہ بولنے کے لیے. یہ بولتے ہیں بسلطہ علی ہلکتی. حضرت عمر نے اپنے غلام کے ہاتھوں تھیلی بھر اشرفی بھیجی حضرت معاذ ابن جبل کے پاس, اور فرمایا دے کر تو ادھر ادھر نظر رکھ کر دیکھنا کیا کرتا ہے معاذ. غلام نے آ کر کہا پوری تھیلی خالی ہو گئی, ایک سکہ بھی اپنے پاس انہوں نے نہیں رکھا, سب خیرات کر دیا. اس کا ہے ترجمہ فسلطہ علی ہلکتی, اس کو دیکھ کر خواہش کرو. کیا خواہش؟ اے اللہ مجھے دولت دے نہیں, اے اللہ ایسا بانٹنے کی طاقت دے, دولت ملے گی تو نہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُبِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بڑی نیکی ہے, میری تمنا ہے کہ میں شہادت پاؤں، اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں. یہ تین مرتبہ زندہ ہونے کی خواہش ہے اس حدیث میں، تین مرتبہ شہید ہونے کی خواہش ہے. یہ اصل میں زندہ ہونے کی خواہش نہیں ہے، شہادت کی خواہش ہے. اس لیے اخیر میں فرمایا ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، اخیر میں پھر میں زندہ کر دیا جاؤں نہیں فرمایا. انہیں مطلب یہ ہے کہ میں بار بار شہید اگر ہونا ہے تو بار بار تو مجبوراً زندہ ہونا پڑے گا. تو آپ کو کروڑوں کو خیرات کرنا ہے تو کروڑوں ملیں گے تو نہ خیرات کریں گے. کروڑوں کی خواہش نہ کریں، کروڑوں خیرات کرنے کی خواہش کریں. اور اس خواہش میں لازمی طور پر کروڑوں دے رہے اللہ کی دعا ہے. کروڑوں کی خواہش کریں گے تو پھر تو دنیا کی طلب ہے، وہ تو دنیا کی خواہش ہے. اس لیے رجل آتا مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے دولت سے نوازا اور وہ دولت کو لٹاتا ہے، ہلاک کر کے مطلب ختم کرتا ہے، اسے اڑانے پر اللہ نے اسے مسلط کر دیا، تیار کر دیا ہے. ایسے آدمی کو دیکھ کر تمنا نہ کرو، خالی دولت مند کو دیکھ کر نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن نے کہا وہ بڑے بڑے امتحانات کا سبب بنتا ہے مال. ہر مال کہتے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا یا عذابا کما قال علیہ السلام، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مصیبت بن جائے، عذاب کا سبب بن جائے. اس لیے ہر دعا سوچ کر مانگنا ہے. وہ جو بے اولاد ہیں لوگ، چھ آٹھ سال ہو گئے شادی کے، ایک یا لڑکا یا لڑکی، چار بھی دیے تو بس ہے نہیں. آٹھ سال کے بعد جو بچہ بنتا ملتا ہے وہ بھی عذاب بن سکتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا کی بھی دعا مانگی، اے اللہ میں اسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مصیبت بن جائے، نا خلق اولاد را کچھ تششم گفتان گر بیمار گائے باشد مر نماند دردن. نا خلق اولاد جو ہے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہے، رکھے تو عیبدار نظر آتی ہے، انگلی کاٹ کر پھینکے تو درد ہوتا ہے، نہ اگلتے ہی بنے نہ نگلتے ہی بنے. شادی نہیں تھی، جوانی بہت ہو گئی، کیسی سے بھی مل جائے نہیں. اللہم انی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو نیک دلہن. نوجوان حضرات جہاں تلاش کرتے ہیں وہاں مانگنا چاہیے پہلے اللہ سے، پھر جا کر ڈھونڈو، اللہ کی مدد بھی ساتھ ساتھ چلے گی. آقا نے فرمایا اے اللہ میں اسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا کیسے پہلے بوڑھا کر دے، آٹھ دس سال بعد بعد وہ تباب ملتے، چہرہ کھچکا ہوا، کپڑے بے ترتیب، بال بکھرے، ایسی پریشانیاں کو ڈالتی ہے کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے، آدمی جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے آقا نے اللہم انی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب دعا مانگی. ہر مالدار کو دیکھ کر خواہش بھی نہیں، حسد تو حرام ہے، وہ تو نیکیاں ختم کر دینے والی صفت ہے، وہ چھوڑو، اب بھی بات ختم نہیں ہوئی میری، اس سے بچنے کے راستے بھی بتانا تھا. خیر، موضوع کے درمیان انشاءاللہ میں سناؤں گا آئندہ. تو یہ تو ماننا ہی نہیں ہے اس کا مال ختم کر دے، اس کا درجہ گرا دے، اس کا مرتبہ گھٹا دے، اس کا رنگ پھیکا کر دے، اس کی آواز دبا دے، اس کی طاقت کم کر دے، یہ تو حرام ہے. ویسی طاقت مجھے دے، یہ بھی غلط ہے کہ اس کا نقصان تمہیں نہیں معلوم ہے اندر سے وہ کیا ہے. اس لیے مال مانگو تو خیرات کرنے کی نیت سے مانگو. دوسرا انشاءاللہ میں سناؤں گا، دو آدمی ہیں جنہیں دیکھ کر تمنا کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اندرونی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا